بسم اللہ الرحمن الرحیم.
فضائل امیر المومنین علیہ السلام. سلیم بن قیس ہلالی روایت کرتے ہیں کہ تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان کے دور خلافت میں ایک دن میں نے امیر المومنین علیہ السلام کو مسجد رسول میں بیٹھے ہوئے دیکھا. کچھ لوگ آپس میں علم و فقہ کی باتیں کر رہے تھے. ان لوگوں نے قریش کی فضیلت، سبقت اور ہجرت کا ذکر کیا اور ان احادیث کا بھی ذکر کیا جن کو پیغمبر اکرم نے اپنے حق میں ارشاد کیا تھا. پیغمبر اکرم نے کہا تھا کہ آئمہ قریش میں سے ہوں گے. قریش کے پیروکار لوگ ہیں، قریش عرب کے امام ہیں. قریش کو گالیاں نہ دیا کرو. ایک قریش کی قوت دوسرے دو آدمیوں کی قوت کے برابر ہے. اللہ تعالی ان لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے جو لوگ قریش کو دشمن رکھتے ہیں. جو قریش کی ذلت کا سوچے اللہ اس کی ذلت کا ارادہ کر لیتا ہے. نیز ان لوگوں نے انصار کی فضیلت اور نصرت کا ذکر کیا. ان باتوں کا بھی ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انصار کے بارے میں نازل کی اور جو فضیلت پیغمبر اکرم نے انصار کے حق میں بیان کی تھی وہ بھی بیان کی. اس حدیث کا بھی ذکر ہوا جو پیغمبر اکرم نے سعد بن معاذ کے جنازے کے متعلق ارشاد کی تھی. پھر حنزلہ بن ابو عامر کا ذکر کیا جو جنگ احد میں شہید ہوئے، جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا اور جن کے جنازے کے ساتھ رسول اللہ بلا چادر اوڑھے ننگے پیر چلے. اور اس صحابی رسول عاصم بن ثابت انصاری کا بھی ذکر ہوا جو احد کی لڑائی میں شہید ہوا تھا، جس کی لاش کی حفاظت شہد کی مکھیوں نے کی تھی. ان لوگوں نے انصار کی ہر فضیلت کو بیان کیا. ہر ایک قبیلے نے کہا کہ ہم میں فلاں شخص ہے. قریش نے کہا ہم میں رسول اللہ، حمزہ، جعفر طیار، عبیدہ بن حارث، ابو بکر بن قحافہ، عمر بن خطاب، سعد، ابو عبیدہ سالم اور عبد الرحمن بن عوف ہیں. سابقین فی الاسلام میں ہر ایک آدمی کا نام لے کر ذکر کیا گیا. اس مجمع میں 100 آدمی شامل تھے. قریش سے جو آدمی وہاں موجود تھے اور مجھے سلیم بن قیس ہلالی کو یاد ہیں وہ یہ تھے: امیر المومنین علیہ السلام، سعد بن عوف، زبیر، طلحہ، عمار یاسر، مقداد، ابو ذر، حاشم بن عقبہ، عبداللہ بن عمر، جناب حسن علیہ السلام، جناب حسین علیہ السلام، عبداللہ بن عباس، محمد بن کعب، زید بن ثابت، ابو ایوب، ابو حشم بن تہیمان، محمد بن سلمہ، قیس بن سعد، جابر بن عبداللہ انصاری، ابو مریم، انس بن مالک، زید بن ارقم، عبداللہ بن ابی ابو لیلا، عبد الرحمن بن ابو لیلا، حسن بصری اور ابو الحسن بصری. اس روز لوگ صبح ہی سے کافی تعداد میں جمع ہو گئے تھے. ان باتوں میں نماز ظہر کا وقت آ گیا. خلیفہ عثمان بن عفان اپنے گھر میں تھے. آپ کو لوگوں کی اس بات چیت کا علم نہیں تھا. امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت میں سے ہر ایک آدمی خاموش تھا. لوگ حضرت علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اے ابو الحسن، آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ کو گفتگو کرنے میں کون سی چیز مانا ہے؟ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر قبیلے نے اپنی اپنی فضیلت بیان کی ہے، لیکن اے گروہ قریش، او گروہ انصار، اللہ تعالی نے تمہیں کس کی وجہ سے یہ فضیلت عطا کی ہے؟ اپنی ذات کی وجہ سے، اعزاز کی وجہ سے، گھر والوں کی وجہ سے یا کسی غیر کی وجہ سے؟ یہ شرف تمہیں حاصل کیسے ہوا؟ ان لوگوں نے جواب دیا ہمیں پیغمبر اکرم کے طفیل یہ شرف حاصل ہوا ہے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے گروہ انصار، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ جس ذات کی وجہ سے تم نے یہ فضیلت حاصل کی وہ دنیا و آخرت میں سب سے افضل ہے، وہ تم میں سے نہیں بلکہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، میرے چچا زاد بھائی رسول اللہ ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اور میرا بھائی علی ابن ابی طالب اپنے باپ آدم کی مٹی ہیں۔ اہل بدر، اہل احد، اہل سبقت اور اہل تقدم اصحاب نے کہا ہم نے رسول اللہ سے ایسے ہی سنا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نور محض تھے جو خلقت آدم سے 14,000 سال پہلے اللہ تعالی کی بارگاہ میں رواں دواں تھے۔ جب اللہ تعالی نے آدم کو خلق کیا تو اس نور کو آدم کی صلب میں ڈال کر زمین میں اتارا، پھر اللہ تعالی نے اسی نور کی نوح کو پشت میں ڈال کر کشتی میں سوار کیا، پھر اللہ تعالی نے اسی نور کو ابراہیم کی پشت میں رکھ کر آگ میں ڈالا۔ اللہ تعالی نے اصلاب کریم اور ارحام طاہرہ، کریم و نیک و طاہر والدین کے ذریعے منتقل کیا پشت در پشت۔ ان والدین سے کوئی بھی غیر اسلامی طریقے سے پیدا نہیں ہوا۔ سب اصحاب نے کہا جی ہاں ہم نے رسول اللہ سے ایسا ہی سنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ رسول اللہ نے اپنے ہر صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا تھا اور مجھے خود اپنا بھائی بنایا تھا؟ واقعہ مواقعات، اور فرمایا تھا کہ اے علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ سب اصحاب نے کہا جی ہاں ہم نے رسول اللہ سے ایسا ہی سنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ رسول اللہ نے مسجد اور اپنے گھروں کی جگہ کو خرید فرمایا مسجد تعمیر کرنے کے بعد؟ 10 گھر بنائے تھے، ان میں سے 9 گھر آپ کے تھے اور 1 گھر میرا تھا، میرا گھر ان 9 گھروں کے درمیان میں تھا، آپ نے اللہ کے حکم پر ان تمام گھروں کے دروازے جو مسجد کی جانب کھلتے تھے وہ بند کروا دیے تھے اور صرف میرا دروازہ کھلا چھوڑا تھا۔ لوگوں کے اعراض کرنے پر کہ آپ نے علی کا دروازہ کیوں بند نہیں کروایا، رسول اللہ نے جواب دیا تھا کہ تمہارے دروازے بند کرنے کا اور علی کا دروازہ کھلا رکھنے کا حکم مجھے اللہ تعالی نے دیا ہے، رسول اللہ نے تمام کو میرے سوا مسجد میں سونے سے منع کر دیا تھا، صرف رسول اللہ اور میرا گھر مسجد میں تھا، رسول اللہ کی اولادیں اور میری اولادیں وہیں پیدا ہوئی تھی۔ سب اصحاب نے کہا جی ہاں ہم نے رسول اللہ سے ایسا ہی سنا ہے۔ حالانکہ عمر بن خطاب نے ایک سوراخ کو باقی رکھنے پر اصرار کیا تھا لیکن رسول اللہ اس امر کو بھی منع کر دیا تھا۔ عمر کے جواب میں رسول اللہ نے ارشاد کیا تھا اللہ تعالی نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ وہ ایک پاکیزہ مسجد تیار کریں، اس میں موسیٰ و ہارون اور ان کے بیٹوں کے سوا کوئی اور نہ رہے، اسی طرح اللہ تعالی نے مجھے رسول اللہ کو حکم دیا ہے کہ میں ایک پاکیزہ مسجد تیار کروں اور اس میں میرے اور میرے بھائی علی کے اور اس کے دونوں بیٹوں کے سوائے کوئی نہ ہے۔ سب نے کہا ہاں درست ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا کیا تم اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ رسول اللہ نے جنگ تبوک کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا اے علی تم کو مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، تم میرے بعد ہر مومن کے سردار ہو؟ سب اصحاب نے کہا جی ہم نے سنا رسول اللہ سے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ جب اہل نجران نے رسول اللہ کو مباہلہ کی دعوت دی تھی تو رسول اللہ نے مجھ کو اور میری بیوی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور میرے دونوں بیٹوں کے علاوہ کسی اور کو ساتھ نہیں لیے تھے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ خیبر کی جنگ کے روز رسول اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ کل میں علم اس شخص کو دوں گا جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول دوست رکھتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دوست رکھتا ہے، وہ نہ بزدل ہے اور نہ بھاگ جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے خیبر فتح کرے گا۔ سب نے کہا ہاں۔ امیر المومنین نے پوچھا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ رسول اللہ نے مجھے سورہ برات توبہ دے کر روانہ فرمایا تھا اور کہا تھا کہ میری طرف سے کوئی شخص آیات کی تبلیغ نہیں کر سکتا مگر صرف وہ جو مجھ سے ہو؟ سب نے اقرار کیا۔ حضرت علی نے پوچھا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ جب بھی کوئی مصیبت رسول اللہ پر وارد ہوتی تھی آپ مجھ پر اعتماد کرتے تھے اور مجھے آگے کرتے تھے؟ رسول اللہ نے مجھے نام لے کر کبھی نہیں بلایا بلکہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میرے بھائی کو میرے پاس لاؤ۔ حضرین نے اقرار کیا۔ حضرت علی نے پوچھا، کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ رسول اللہ نے میرے اور زید کے درمیان حمزہ کی بیٹی کے بارے میں فیصلہ کیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ اے علی، تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں اور تم میرے بعد ہر مومن کے سردار ہو؟ سب نے اقرار کیا۔ حضرت علی نے پوچھا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ ہر رات اور ہر دن مجھے رسول اللہ سے پوشیدہ باتیں کرنے اور تنہائی کا موقع حاصل ہوتا تھا؟ جب میں آپ سے سوال کرتا تھا آپ جواب عنایت کر دیتے، اور جب میں خاموش ہو جاتا تھا تو آپ گفتگو کر دیتے؟ سب نے اقرار کیا۔ حضرت علی نے پوچھا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ رسول اللہ نے مجھے جناب حمزہ اور زید پر فضیلت دی تھی اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا تھا کہ میں نے تمہاری شادی اس سے کی ہے جو میرے خاندان میں سب سے بہتر اور میری امت میں سب سے افضل ہے، سب سے زیادہ صلح پسند، بڑے صبر والا اور بڑے علم والا ہے؟ سب نے اقرار کیا۔ حضرت علی نے پوچھا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور میرا بھائی علی عرب کا سردار ہے اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں؟ سب نے اقرار کیا۔ حضرت علی نے کہا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ رسول اللہ نے اپنے خسر کو مجھے دیا تھا اور مجھے آگاہ فرمایا تھا کہ اس امر میں میری مدد جبرائیل کریں گے؟ رسول اللہ نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اگر ان کا دامن پکڑے رہو گے تو ہم ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ سب نے اقرار کیا۔ سلیم بن خیر سلالی روایت کرتے ہیں کہ اس دن امیر المومنین نے قرآن کریم میں جو خاص آیات آپ کے حق میں اور آپ کے اہل بیت کے حق میں نازل ہوئیں سب کو بیان کیا، رسول اللہ کی ہر حدیث کو بیان کیا، ہر ایک چیز کے متعلق لوگوں کو اللہ کی قسمیں دے کر دریافت کرتے تھے اور بعض کے متعلق خاموش ہو جاتے تھے۔ خاموش رہنے والے لوگ کہتے تھے کہ آپ ہمارے نزدیک ہاں کہنے والوں سے معتبر ہیں، ہمیں ان لوگوں نے بیان کیا ہے جن پر ہم کو اعتماد ہے، انہوں نے ان احادیث کو رسول اللہ سے سنا ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام اس بیان سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے میرے اللہ، ان لوگوں پر گواہ رہنا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ہمارے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے حق کہا ہے اور وہی بات کہی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص یہ خیال کرے کہ ان سے مجھے دوست رکھا اور علی سے دشمنی کی وہ جھوٹا ہے، اس نے مجھ سے محبت نہیں کی، رسول اللہ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیا تھا۔ ایک شخص نے رسول اللہ سے کہا، یہ کیسے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد کیا، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ جس نے علی کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، جس نے مجھے دوست رکھا ہے اس نے اللہ کو دوست رکھا ہے، جس نے علی سے بغض کیا ہے اس نے مجھ سے بغض کیا ہے، جس نے مجھ سے بغض کیا ہے اس نے اللہ سے بغض کیا ہے۔ معزز قبائل کے تقریباً 20 افراد نے اقرار کیا کہ یہ حدیث ہم نے خود سنی ہے، باقی لوگ خاموش رہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے خاموش رہنے والوں سے پوچھا تمہاری خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ جن لوگوں نے گواہی دی ہے وہ ہمارے لیے معتبر ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو ان لوگوں پر گواہ رہنا۔ طلحہ بن عبداللہ نے قریش کی طرف سے سوال کیا ہم ابو بکر بن قحافہ، عمر بن خطاب اور ان کے حامیوں کے دعوی خلافت والی حدیث کا کیا جواب دیں، اور جن لوگوں نے ان کی تصدیق کی اور شہادت دی تھی یعنی ان کے مطابق رسول اللہ نے کہا تھا کہ نبوت اور خلافت ہم اہل بیت میں جمع نہ ہوں گی، اور ابو بکر بن قحافہ کی اس حدیث پر عمر بن خطاب، ابو عبیدہ، سالم اور معاذ بن جبل نے تصدیق کی تھی۔ اے علی جس بات کا آپ نے ذکر کیا اور دعویٰ کیا ہے وہ حق ہے، آپ نے اپنی سبقت اور فضیلت بیان کی ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن خلافت کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا 5 آدمیوں نے ابو بکر بن قحافہ کی بیان کردہ حدیث پر گواہی دی تھی۔ جناب حضرت علی علیہ السلام نے طلحہ کی بات پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اے طلحہ تم جس چیز کو برابر چھپاتے رہے آج ظاہر کر دیا، یعنی نوشتہ کعبہ۔ اے طلحہ اللہ کی قسم میرے نزدیک وہ نوشتہ زیادہ محبوب ہے جس کو اللہ تعالی قیامت کے روز پھینکے گا۔ ان 5 آدمیوں کے نوشتے سے جو ان لوگوں کے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر آخری حج کے موقع پر طے کیا گیا، اور وہ نوشتہ یہ تھا کہ اگر محمد فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو یہ لوگ مجھے علی پر غالب آ جائیں گے اور حکومت کریں گے، مجھ تک خلافت کو نہیں آنے دیں گے۔ سورہ احزاب 144، وما محمد الا رسول، سورہ احزاب آیت نمبر 144، اور محمد رسول ہی ہیں، آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر گزر چکے ہیں، پھر اگر وہ وفات فرمائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنے الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ عنقریب شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا۔ اے طلحہ رسول اللہ کے یوم غدیر کے مطابق میرے متعلق ان کی یہ دلیل باطل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جس کی جان سے میں افضل ہوں علی اس کی جان سے افضل ہیں۔ طلحہ اگر کوئی میرا امیر یا حاکم ہوگا میں اس کی جان سے افضل کیسے ہو سکتا ہوں؟ رسول اللہ نے مجھے فرمایا تھا اے علی نبوت کے سوا تمہیں مجھ سے وہی منزلت ہے جو جناب ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل تھی۔ اے طلحہ کیا تمہیں علم نہیں کہ خلافت نبوت سے الگ چیز ہے؟ اگر اس حدیث کے مطابق رسول اللہ کو نبوت کے علاوہ کسی اور چیز کو الگ کرنا ہوتا تو وہ ضرور الگ فرماتے، کیا امت کا خلیفہ اس کو نہیں ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ عالم کتاب خدا اور ماہر سنت نبی ہو؟ کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت سے آگے نہ بڑھنا، ان کو چھوڑ دینا اور نہ ان کو تعلیم دینا اور تم سے زیادہ عالم ہے؟ کیا یہ حدیث نبی نہیں ہے کہ جب لوگ ایسے آدمی کو خلیفہ منتخب کر لیں جس سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ موجود ہوں تو ایسے لوگوں کا کام ہمیشہ زوال کی طرف ہی جاتا رہے گا جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائیں جہاں انہوں نے خلافت کو چھوڑا تھا؟ کیا خلافت اور چیز ہے اور حکومت اور چیز؟ امیر المومنین علیہ السلام نے مزید ارشاد کیا، ان لوگوں کے جھوٹا اور نافرمان ہونے پر ایک دلیل قائم ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ کے حکم سے مجھے امیر المومنین کہہ کر سلام کیا تھا، یہ بات اس چیز کا ثبوت ہے اور حجت ہے کہ میں خلیفہ برحق ہوں، اور یہ بات ان لوگوں پر خاص طور پر تم پر اور تمہارے ساتھی زبیر پر، تمام امت پر، ابن عوف پر اور تمہارے اس موجودہ خلیفہ عثمان بن عفان پر حجت و ثبوت ہے۔ عمر بن خطاب نے 6 افراد پر جو شورا قائم کی تھی وہ 6 کے 6 لوگ زندہ ہیں، اگر ابوبکر بن قحافہ رسول اللہ کی حدیث بیان کرنے میں سچ ہیں تو پھر عمر بن خطاب نے مجھے خلافت کے چناؤ کی مجلس میں شورا میں کیوں شامل کیا؟ اگر ابوبکر بن خحافہ کی بیان کردہ حدیث کے مطابق نبوت اور خلافت اہل بیت رسول میں جمع نہ ہوگی تو پھر میرا نام بطور متوقع خلیفہ اس شورا میں کیسے دیا گیا؟ اگر تم یہ کہو کہ وہ شورا خلافت کے علاوہ کسی اور امر کے لیے تھی تو پھر عثمان بن عفان کی خلافت ہی جائز نہیں، کیونکہ یہ خلیفہ اسی شورا نے چنا تھا۔ اگر یہ شورا خلافت کے لیے ہی تھی تو پھر مجھے عمر بن خطاب نے شورا میں شامل کیوں کیا اور خارج کیوں نہ کیا؟ عمر بن خطاب نے اپنے آخری دنوں میں جب ہمیں بلایا تھا تو اپنے بیٹے عبداللہ سے کیا کہا تھا؟ عبداللہ ابن عمر یہی موجود ہیں، میں عبداللہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں، جب ہم سب لوگ باہر چلے گئے تھے تو عمر بن خطاب نے تم سے کیا کہا تھا؟ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آپ نے قسم دی ہے تو سنیں، میرے والد نے کہا تھا کہ اگر لوگ بنی ہاشم کے اس آدمی کی بیعت کر لیں جس کے سر کے بال آگے سے کم ہیں تو وہ ان لوگوں کو روشن راستہ پر چلائے گا اور ان کو نبی کی سنت پر قائم رکھے گا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا تو پھر آپ نے ان کے خلیفہ بنانے میں کیا چیز مانے ہے؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ میں پوشیدہ رکھوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، عبداللہ مجھے یہ جواب رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ہی بتا دیا تھا، دوسری دفعہ اس رات خواب میں بتایا جس رات تمہارے والد کا انتقال ہوا تھا، جس شخص نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا وہ حقیقت کی مانند ہے۔ عبداللہ بن عمر نے پوچھا، آپ کو رسول اللہ نے کیا بتایا تھا؟ حضرت علی نے فرمایا، اے عمر کے فرزند، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اگر میں تم کو وہ بات بتا دوں تو تم ضرور اس کی تصدیق کرنا۔ عبداللہ نے کہا، میں تصدیق کروں گا ورنہ خاموش ہو جاؤں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم اپنے والد سے پوچھا کہ علی کو خلیفہ بنانے میں کیا چیز حائل ہے تو تم سے عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ ہم کو اس معاہدے کا پاس ہے جس کو آخری حج کے موقع پر طے کیا تھا۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر خاموش ہو گیا۔ امیر علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ، میں تمہیں رسول اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، تم میری بات سے خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ سلیم بن قیس الالی روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو اس مجلس میں دیکھا، اس کے گلے میں جیسے اچھو پھنس گیا ہو، اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے طلحہ، زبیر ابن عوف اور سعد کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اللہ کی قسم، اگر ان 5 آدمیوں نے رسول اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یعنی جھوٹی حدیث بیان کی ہے کہ خلافت و نبوت اہل بیت میں جمع نہ ہوگی، تو تمہارے لیے ان کی سرداری جائز نہیں، اور اگر وہ 5 سچے تھے تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ مجھے خلافت کی شورا میں داخل کرتے۔ مجھے شورا میں داخل کرنا رسول اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی اور انحراف کے مترادف ہے۔ پھر حضرت علی نے عام لوگوں کو خطاب کیا، اپنے نزدیک میری منزلت بتاؤ، تم میرے متعلق کیا جانتے ہو، کیا میں سچا ہوں یا جھوٹا؟ لوگوں نے فوراً جواب دیا کہ آپ صدیق ہیں اور صدوق ہیں۔ اللہ کی قسم، نہ ہم نے آپ کو زمانے جاہلیت میں جھوٹ بولتے دیکھا نہ اسلام کے آنے کے بعد. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہم اہل بیت کو نبوت کے ساتھ مکرم کیا اور ہم میں سے ہی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم کو مکرم کیا، مومنین کے امام ہم میں سے پیدا کیے، اور کار رسالت کو ہمارے سوا کوئی انجام نہ دے گا، امامت و خلافت ہمارے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. اس میں اللہ تعالی نے کسی کا حق اور حصہ مقرر نہیں کیا. رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نے، آپ کے بعد نہ نبی اور نہ کوئی رسول آئے گا. اللہ تعالی نے رسول اللہ کے بعد قیامت تک کے لیے انبیاء کا اختتام کر دیا ہے. قرآن کریم کے بعد قیامت تک کے لیے سب کتابوں کو ختم کر دیا ہے. اللہ تعالی نے رسول اللہ کے بعد ہمیں اپنا خلیفہ بنایا اور اپنی مخلوق پر گواہ بنایا، ہماری اطاعت کو اپنی کتاب میں فرض کیا، ہمیں اطاعت میں اپنے اور اپنے نبی کی ذات کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر کیا. اللہ تعالی نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیں اپنی مخلوقات کا خلیفہ اور ان پر گواہ بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم پہنچا دیا، اب بتاؤ ہم دونوں میں سے کون رسول اللہ کی جگہ بیٹھنے کا حقدار ہے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم نے پیغمبر اکرم سے سنا تھا کہ سورہ برات سورہ توبہ کو لوگوں کو کوئی نہیں سنا سکتا، یا تو میں خود یا وہ شخص جو مجھ سے ہو. پھر انہوں نے مجھ سے سورت توبہ دے کر بھیجا. جب تمہارے ساتھی ابو بکر بن قحافہ کے لیے اتنا بھی جائز نہ ہوا کہ چار انگشت کا خط لوگوں کو رسول اللہ کی طرف سے پہنچا سکے، اس چار انگشت کے خط کو میرے سوا کوئی پہنچانے کا اہل نہ ہوا، تو اب بتاؤ ہم دونوں میں سے کون رسول اللہ کی جگہ بیٹھنے کا حقدار ہے، جس کو خود رسول اللہ نے مقرر کیا یا جس کو لوگوں نے چنا ہے. اب باقی اگلی قسم میں غدیر خم کا بیان عرض کیا جائے گا. غدیر خم کا بیان. حضرت علی علیہ السلام نے بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، وہ بات جو رسول اللہ نے اپنے آخری حج کے موقع پر غدیر خم کے دن اور عرفات کے دن اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمائی تھی، ارشاد نبوی تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کا دامن پکڑو گے تو تم گمراہ نہ ہوگے، ایک کتاب خدا ہے اور دوسرے میرے اہل بیت. مجھے خدا لطیف و خبیر نے آگاہ کیا ہے کہ یہ اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس کوثر پر وارد ہوں گے. وہ ان دو انگلیوں کی مانند ہیں جیسے ایک کے بعد دوسری، ان کا دامن پکڑو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، نہ تم ان کو گراؤ اور نہ تم ان سے آگے بڑھو، نہ ان سے اختلاف کرو اور نہ ان کو تعلیم دو، یہ تم سے زیادہ عالم ہیں. رسول اللہ نے تمام لوگوں کو حکم دیا تھا کہ وہ جس سے ملے اس کو یہ پیغام پہنچا دے. ائمہ اہل بیت کی اطاعت کو فرض تصور کریں، اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور چیز بیان نہ کی تھی. رسول اللہ نے عام لوگوں کو حکم دیا تھا کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ وہ تمام چیزیں جن کے اللہ تعالی نے رسول اللہ کو مبعوث کیا ہے، رسول اللہ کی طرف سے اہل بیت کے سوا اور کوئی نہیں پہنچا سکتا. اے طلحہ، کیا تم نے نہیں دیکھا تھا کہ رسول اللہ نے میرے متعلق ارشاد کیا تھا، اے میرے بھائی، میرے قرض کی ادائیگی اور میری ذمہ داری کی برات تمہارے سوا کوئی نہیں کرے گا، تم میری ذمہ داری کو پورا کرو گے، تم میری سنت پر لڑائی کرو گے. جب ابو بکر بن قحافہ خلیفہ بنے تو سب نے ان کی بیعت کر لی، حالانکہ نہ تو
اس نے رسول اللہ کا قرض ادا کیا اور نہ ہی آپ کے وعدے پورے کیے۔ میں نے رسول اللہ کا قرض ادا کیا اور وعدے پورے کیے، اور میں نے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ میرے سوا رسول اللہ کا قرض اور وعدہ کوئی پورا نہیں کرے گا۔ ابو بکر بن قحافہ نے رسول اللہ کے قرض اور وعدے کے متعلق کوئی چیز ادا نہیں کی۔ رسول اللہ پر جو احکام نازل کیے گئے تھے، ان کو ائمہ اہل بیت ہی انجام دے سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرض عطا کیا ہے، ان کی سرداری کا حکم دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور ان کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی منایا ہے۔ طلحہ نے کہا، اے علی، آپ نے وہ بات ظاہر کر دی ہے جس کا مجھے علم نہ تھا کہ رسول اللہ کی اس سے کیا مراد ہے۔ اے ابو الحسن، آپ کو تمام امت کی جانب سے جزائے خیر عطا کرے۔ قرآن کی تالیف۔ طلحہ نے کہا، اے ابو الحسن، میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز کے متعلق آپ سے سوال کروں۔ میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ ایک مہر شدہ کپڑا لیے ہوئے تشریف لائے تھے ابو بکر بن قحافہ کے پاس، اور فرمایا تھا، اے لوگوں، میں لگاتار رسول اللہ کے کفن اور دفن میں مصروف رہا، پھر میں کتاب خدا کے معاملے میں مشغول ہو گیا۔ میں نے اللہ کی کتاب کو جمع کر لیا، اس کا کوئی حرف نہیں چھوڑا۔ اے ابو الحسن، میں نے وہ کتاب قرآن آج تک نہیں دیکھا، کیونکہ ابو بکر بن قحافہ اور عمر بن خطاب نے اسے لینے سے انکار کر دیا تھا، اور جناب علی علیہ السلام اسے واپس لے گئے تھے۔ اور جب عمر بن خطاب خلیفہ بنے تھے تو انہوں نے ایک آدمی آپ کی خدمت میں روانہ کیا تھا کہ آپ قرآن کو ان کے پاس روانہ کر دیں، لیکن آپ نے وہ کتاب دینے سے انکار کر دیا تھا۔ لہذا پھر عمر بن خطاب نے لوگوں کو دعوت دی اور قرآن کو جمع کرنا شروع کیا۔ جب دو آدمی قرآن کی آیت ہونے کی گواہی دیتے تھے تو وہ اس آیت کو لکھ لیتے تھے، جس پر دو آدمی قرآن کی آیت ہونے کی گواہی نہیں دیتے تھے اس کو پھینک دیتے تھے، لکھتے نہیں تھے۔ عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ یمامہ کی لڑائی میں وہ لوگ قتل ہو گئے جو قرآن کو پڑھتے تھے، ان کے علاوہ آیات اور کوئی نہیں پڑھتا، قرآن کا حصہ ضائع ہو گیا۔ یہ طلحہ کے خیالات ہیں۔ اور ایک بکری عمر ابن خطاب کے صحیفے اور کتاب جس کو لوگوں نے لکھا تھا کھا گئی تھی۔ اس صحیفے میں جو کچھ تھا وہ ضائع ہو گیا تھا۔ ان ایام میں قرآن لکھنے کا کام عثمان بن عفان کرتے تھے۔ آپ کا ان معاملات کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ میں نے عمر بن خطاب اور ان کے ساتھیوں جنہوں نے قرآن کو لکھا تھا کہتے ہوئے سنا تھا کہ سورہ آراف سورہ بقرہ کے برابر تھی، سورہ نور میں 160 آیات تھی، سورہ حجرات میں 60 آیات تھی، اور سورہ حجر میں 160 آیات تھی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ اس قرآن کو جس کو آپ نے جمع کیا ہے کیوں ظاہر نہیں کرتے؟ میں عثمان بن عفان کے پاس موجود تھا جب اس نے عمر بن خطاب کے جمع کیے ہوئے قرآن کو لے کر کتابی شکل میں جمع کر دیا تھا۔ لوگوں کو ایک قرات کے پڑھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابی بن کعب اور ابن مسعود کے جمع شدہ قرآن کو پھاڑ کر جلا دیا تھا۔ یہ کیا بات ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے جواب دیا، اے طلحہ، ہر وہ آیت جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر نازل کیا ہے، میرے پاس رسول اللہ کی لکھوائی ہوئی موجود ہے۔ ہر حلال و حرام، حد حکم یا ہر وہ چیز جس کی امت کو ضرورت ہے، میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہے۔ خط میرا ہے، حتیٰ کہ اس میں خراش تک کا تاوان موجود ہے۔ طلحہ نے پوچھا، ہر چھوٹا بڑا، خاص و عام، گزشتہ اور قیامت تک آنے والے واقعات آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، میرے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ رسول اللہ نے اپنی ملک الموت کے وقت مجھے 1000 باب کی تعلیم دی تھی، میرے لیے ہر باب سے 1000 باب اور کھل گئے تھے۔ اگر رسول اللہ کے انتقال کے بعد امت میری اطاعت و تابعداری قبول کر لیتی تو وہ آسمان و زمین دونوں سے رزق حاصل کرتی۔ اے طلحہ، کیا تم اس وقت موجود نہ تھے جب رسول اللہ نے کاغذ کا ٹکڑا طلب کیا تھا تاکہ وہ اس پر وہ چیز لکھ دیں جس سے امت گمراہ نہ ہو اور اختلاف میں مبتلا نہ ہو؟ تمہارے ساتھی نے کہا تھا کہ اللہ تعالی کا نبی معاذ اللہ ہدیان کہہ رہا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ ناراض ہو گئے تھے۔ طلحہ نے کہا، ہاں میں موجود تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے طلحہ، جب تم لوگ باہر چلے گئے تھے تو رسول اللہ نے مجھے وہ بات بتلا دی تھی جس کو کہ آپ تحریر فرمانا چاہ رہے تھے، عام لوگوں کو اس کا پابند بنانا چاہ رہے تھے۔ جبرائیل نے رسول اللہ کو آگاہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس امت کی تفرقہ بازی اور اختلاف کا علم ہے۔ پھر رسول اللہ نے ایک صحیفہ لکھا، اس میں وہ چیز تحریر فرمائی جس کو آپ اس وقت کاغذ پر تحریر کروانا چاہ رہے تھے۔ اس نوشتے پر اپنے 3 اصحاب سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور مقداد کی گواہی کروائی تھی، جن ائمہ کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حکم دیا تھا، ان کے نام بتلائے تھے۔ رسول اللہ نے سب سے پہلے میرا نام لیا تھا، پھر میرے بیٹے حسن کا، پھر میرے بیٹے حسین کا، اور پھر حسین کی ذریت میں 9 فرزندوں کا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے ابو ذر اور مقداد جو وہیں موجود تھے پوچھا، اے ابو ذر، اے مقداد، کیا ایسا ہی ہوا تھا؟ ان دونوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ طلحہ نے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ عام لوگوں میں ابو ذر سے زیادہ صادق القول آدمی پر نہ ہی آسمان نے سایہ کیا ہے اور نہ ہی ایسے شخص کو زمین نے اٹھایا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ کوئی نیک ہے۔ طلحہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ ان دونوں آدمیوں نے حق بات کہی ہے۔ اے علی، آپ میرے نزدیک ان دونوں سے زیادہ سچے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے طلحہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابن زبیر، اے سعدہ ابن عوف، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی رضا طلب کرو اور وہ چیزیں اختیار کرو جو اس کو پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ملامت کرنے والے کا مت خوف کھاؤ۔ طلحہ نے حضرت علی علیہ السلام سے پھر سوال کیا، اے ابو الحسن، آپ نے میرے سوال کا جو قرآن کے بارے میں تھا جواب نہیں دیا، آپ اس قرآن کا ذکر لوگوں سے کرتے رہتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، اے طلحہ، میں نے جان بوجھ کر تمہارے سوال کا جواب نہیں دیا۔ طلحہ نے پوچھا، اے علی، یہ بتائیے کہ جو کچھ عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان نے جمع کیا ہے وہ تمام کا تمام قرآن ہے یا اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو قرآن نہیں ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمام کا تمام قرآن ہی ہے، اس میں کوئی اور ایسی چیز نہیں جو قرآن نہ ہو، وہ تمام کا تمام قرآن ہے۔ جو کچھ اس میں ہے اگر اس پر عمل کرو گے تو دوزخ سے نجات پاؤ گے، بہشت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس قرآن میں ہماری محبت، ہمارے حق اور ہماری اطاعت کا فرض ہونا موجود ہے۔ طلحہ نے کہا، مجھے کافی ہے، جب وہ قرآن ہے تو مجھے کافی ہے، مجھے اس قرآن کے بارے میں بتلائیے جو کہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اس قرآن کو کس کے سپرد کریں گے؟ اس قرآن کی تشریح، علم حلال و حرام کے متعلق بتائیے۔ اے علی، اس قرآن کو کس کے سپرد کریں گے؟ یعنی آپ کا جمع شدہ قرآن نزول کے لحاظ سے اور تشریح و تفسیر کے لحاظ سے۔ آپ کے بعد اس قرآن کا کون حامل ہوگا؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، اس قرآن کا حامل وہ شخص ہوگا جس کے بارے میں رسول اللہ نے مجھے حکم دیا تھا۔ طلحہ نے پوچھا، وہ کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے بعد میرا بیٹا تمام لوگوں سے افضل حسن ہے، پھر میرا بیٹا حسن اپنی موت کے وقت اس قرآن کو حسین کے سپرد کرے گا، پھر یہ قرآن پے در پے حسین کی اولاد میں منتقل ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ ان کا آخری شخص اس قرآن کو حوض کوثر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرے گا۔ یہ لوگ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہے، وہ قرآن سے جدا نہ ہوں گے اور قرآن ان سے جدا نہ ہوگا۔ عثمان بن عفان کی وفات کے بعد معاویہ اور اس کا بیٹا یزید حاکم ہوں گے، ان دونوں کے بعد حکم بن العاص کے سات بیٹے، یہ کے بعد دیگر حاکم ہوں گے۔ یہ سارے گمراہ کرنے والے 12 امام ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنے منبر پر عالم خواب میں دیکھا تھا، جو امت کو رجب قحطی کی طرح دین سے واپس لوٹا رہے تھے۔ 10 آدمی بنی امیہ کے ہیں، 2 آدمی وہ ہیں جنہوں نے ان کے لیے زمین ہموار کی ہے۔ ان دونوں بانیان پر اتنا عذاب ہوگا جتنا کہ کل گمراہ ہونے والوں پر فردن فردن ہوگا۔ سامعین نے کہا، اے ابو الحسن، اللہ تعالی ہماری طرف سے آپ کو جزائے خیر دے۔ باقی اگلی قسط میں جناب امیر کا خطبہ جہاد پر، شیعان علی میں مسرت کی لہر۔ Thank you.